نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم اے ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی سنا۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا درس نمبر 14 اس پوری سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ ترتیب نصف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ کے جو 18 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، 26 پارے میں سورہ فتح کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اور اگر اس کے مضامین پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سورہ فتح کے آخری 2 آیات میں جو مضامین آئے ہیں، یہ پوری سورت ان کی مزید تشریح اور توضیح پر مشتمل ہے۔ ہمارے منتخب نصاب میں اس کا جو مقام ہے ضبط مضمون کے اعتبار سے، اسے بھی ذہن میں تازہ کر لیں۔ اس منتخب نصاب کا 3 حصہ اعمال کی بحث پر مشتمل ہے۔ اعمال انسانی کے ضمن میں پہلے 2 درس وہ تھے جن میں انفرادی سیرت و کردار سے متعلق قرآن مجید کی رہنمائی ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد 1 درس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف جو پہلا قدم ہے، یعنی گھریلو زندگی، خاندان کا ادارہ، عائلی زندگی، اس سے متعلق ہم نے سورہ تحریم پڑھی۔ اجتماعی زندگی میں اس سے ذرا بلند تر سطح پر ہماری سماجی زندگی یا معاشرت کی زندگی، اس سے متعلق ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کا مطالعہ کیا۔ اب جو اجتماعیت کی بلند ترین سطح ہے، یعنی قومی اور ملی زندگی اور سیاسی اور ریاستی زندگی، اس سے متعلق بعض نہایت اہم مضامین ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں وارد ہو رہے ہیں۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی ایک موقع پر عرض کی تھی، آج پھر اسے تازہ کر لیجیے کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسی کہ عام طور پر انسانی تصانیف ہوتی ہے۔ انسان کی تصنیف میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ابواب ہوتے ہیں، ہر باب کا ایک عنوان ہوتا ہے کہ جو اس باب کے مضامین کی نشاندہی کرتا ہے، پھر وہ باب ذیلی عنوانات میں یا فصول میں منقسم ہوتا ہے، اور ہر فصل میں ایک بحث کا حصہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید در حقیقت اگر ہم اسے تعبیر کریں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مختلف مواقع پر یہ خطبات الہیہ نازل ہوتے رہے، اور ان میں اس وقت کے جو حالات ہوتے تھے ان کی مناسبت سے ہدایات دی جاتی تھیں اور بحثیں نازل ہوتی تھیں۔ انہی کے ضمن میں وہ ابتدا، وہ دائمی اور ابدی رہنما اصول بھی دے دیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے لیے غور و فکر کرنا لازم ہے، بین السطور جھانکنا پڑتا ہے، مضامین کا تجزیہ کر کے خود یہ چیز معین کرنی پڑتی ہے کہ یہاں کون سے ادبی رہنما اصول ہمیں مل رہے ہیں. اس پہلو سے اگر آپ غور کریں گے تو سورہ حجرات کی مختلف آیات کے شان نزول کے ضمن میں ہمیں روایات ملیں گی. لیکن یہ کہ اگر تفسیر قرآن کا جو ایک مستقل اصول ہے الاعتبار لعموم النفس لا لخصوصی سبب، کہ اصل اعتبار قرآن مجید کے فہم کے ضمن میں الفاظ کے عموم سے ہوگا، نہ کہ جو سبب نزول بنا ہے اس خاص واقعے کے اعتبار سے. اگر اس عموم کو پیش نظر رکھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی کہ ریاست کی سطح پر، حالانکہ کانسیپٹ آف اسٹیٹ، تصور ریاست، یہ بہت ریسنٹ ہے انسانی تاریخ میں، لیکن یہ کہ ریاست کی سطح پر بھی جو بنیادی اصول ہیں اسلامی ریاست میں، ان کو کیسے طے کیا جاتا ہے، ان سب کے لیے بنیادی رہنمائی ہمیں اس سورہ مبارکہ میں مل جاتی ہے. اس سورت کو ہم بغرض تفہیم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ جان لیجئے کہ یہ تقسیم اس طرح کی نہیں ہوگی بالکل ایگزیکٹ ڈیمارکیشن کے ساتھ، بلکہ کچھ نہ کچھ مضامین کی اوور لیپنگ ہوگی، لیکن بحثیت مجموعی یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کے تین حصے ہیں جو تقریباً چھ چھ آیات پر مشتمل ہیں. پہلے حصے میں اسلامی حیات اجتماعیہ کے جو بنیادی اصول ہیں، جو پلرز ہیں، جو ستون ہیں جن پر یہ عمارت کھڑی ہے، ان کو معین کیا گیا. دوسرے حصے میں مسلمانوں کی ملی زندگی کو انتشار سے بچانے کے لیے، امت کی شیرازہ بندی کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس میں رخنے نہ پڑنے پائیں، انتشار برپا نہ ہو، شیرازہ بندی جو ہے محکم رہے، اس کے ضمن میں آٹھ احکام دیے گئے ہیں، جن کو ہم دیکھیں گے کہ دو بہت اہم اور بنیادی احکام ہیں اور چھ ان کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹے احکام. آخری حصے میں پھر ایک تو یہ اہم مسئلہ سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کا پوری نوع انسانی کے ساتھ ربط و تعلق کیا ہے، اس کے تعلقات کی بنیادیں کیا ہیں، اور سب سے اہم مسئلہ یہ کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں کسی شخص کو شامل کرنے کے لیے معیار کیا ہے، یا اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کیا ہے، سٹیزن شپ کی اساس کیا ہے. اور اسی کے ضمن میں ایک نہایت اہم مضمون آئے گا جس پر یہ سورت ختم ہوگی کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق. اب یہ ہے وہ، میں نے ایک اجمالی جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے وہ اہم مضامین جو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے گا. اس تمہید کے بعد اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت، اس پر ہم اپنی نگاہوں کو مرتکز کریں. فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ جیسے ایک مسلمان فرد انڈیویجول اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہوتا ہے، وہ مادر فگر آزادی ایک مسلمان کے نزدیک کہیں نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے جو کسی دوسرے شخص کے سامنے ہو سکتی ہے. اسلام میں آزادی کا تصور یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہر دوسری نوع کی غلامی سے نجات حاصل کر لی جائے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور سے تعبیر فرمایا، مثل المؤمن کمثل الفرس فی عاصیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. بڑی پیاری تمثیل ہے یہ. ایک تو گھوڑا وہ ہے کہ جس پر کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جدھر چاہے منہ مارے، جدھر چاہے زخم لگائے. اور ایک گھوڑا وہ ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ 10 گز کی ایک رسی ہے کہ جس سے وہ گھوڑا اپنے کھوٹے سے بنا ہوا ہے, تو 10 گز کے دائرے کے اندر تو وہ گھوم پھر سکتا ہے, اور اس کی بھی اسے آزادی ہے وہ 5 گز کے فاصلے پر بیٹھ جائے, 6 گز کے فاصلے پر چلا جائے, لیکن 10 گز سے آگے وہ نہیں جا سکتا, اس لیے کہ بنا ہوا ہے. تو یہ ہے تشبیہ جو حضور نے دی کہ بندہ مومن اس کی زندگی پابند زندگی ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے, وہ بندھا ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب مسلمان فرد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے تو مسلمان ہے تو اجتماعیہ کیسے آزاد ہو جائے گی؟ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس کی جو بھی سطح ہو, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, آئلی زندگی اس کی پہلی سطح ہے, معاشرتی زندگی اس سے بلند تر سطح ہے, سیاسی زندگی ریاست کی سطح پر ہمارا معاملہ, یہ بلند ترین تصور ہے اجتماعیہ. تو ہر سطح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہو, مسلمانوں کی ہے تو اجتماعیہ ہے, تو اس میں اللہ کے احکام سے تجاوز نہیں ہو سکتا. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, تقدموا کا لفظی ترجمہ ہوگا مت آگے بڑھاؤ, اس سے آگے محسوس باندھنا پڑے گا, یا انفسکم اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول سے, یا رایکم اپنی رائے کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے. یہ گویا کہ ایک دائرہ ہے, تمہاری زندگی جو ہے اس دائرے کے اندر محدود ہو کر رہنی چاہیے. یہ اگر آپ غور کریں تو اسلامی ریاست کی سطح پر اس کے دستور اساسی کا اصل الاصول, یا یوں کہیے کہ اس کی پہلی دفعہ ہے جو اس آیت سے معین ہوتی, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاست کے ضمن میں سب سے پہلی بحث یہ آئے گی کہ حاکمیت کس کی, سوورنٹی کس کی ہے. اسلامی ریاست میں آپ کو معلوم ہے کہ سوورنٹی حاکمیت صرف اللہ کی, بقول علامہ اقبال, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. تو مسلم سوشل تھاٹ یا مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. قرآن مجید میں اس کو سورہ یوسف میں فرمایا, ان الحکم الا للہ, حکم دینے کا اختیار مطلق سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اسی کو منفی انداز میں فرمایا سورہ کہف میں, ولا یشرک فی حکمہ احدا, اللہ اپنے اس حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو حاکمیت ہے اللہ کی, عملی طور پر جو اس کا نفاذ ہوگا انسانی معاشرے میں وہ ہوگا رسول کی اطاعت کے واسطے سے, اس لیے کہ اللہ تو غیب کے پردوں میں ہے, اس کا حکم سب لوگوں کو براہ راست نہیں پہنچتا, بلکہ اس نے اپنے احکام پہنچانے کے لیے اپنی حکمت بالغہ کے تحت نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا, جس کی آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حاکمیت خداوندی کی جو عملی تشکیل ہوگی وہ سورہ نساء کی اس آیت کے حوالے سے ہوگی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی, اور اپنے میں سے جو صاحب امر ہے ان کی. اس آیا مبارکہ میں اطیعو کا جو فعل امر ہے وہ دو مرتبہ آیا, اطیعو اللہ و اطیعو رسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. لیکن جب تیسری لنک آگے آئی, تیسری کڑی اس اطاعت کی زنجیر کی, تو فعل امر اطیعو کو دہرایا نہیں گیا, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اپنے میں سے جو صاحب امر ہو ان کی اطاعت. معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل بالذات ہے, جبکہ اولی الامر منکم کی اطاعت مشروط ہوگی کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر حکم دے سکتے ہیں, اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, یہ اصل الاصول ہے جو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشیت کر دیا, کسی ایسے معاملے میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے مختلف آیات کو جمع کر کے جو اس کا حاصل نکلتا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بڑے قانونی الفاظ میں اس کو بیان کر دیا گیا, اس لیے کہ ذہن میں رکھیے, ایک تو یہ کہ اہل نحف اس کو مانتے ہیں کہ امر کے مقابلے میں نہیں میں زیادہ زور ہے, زیادہ امفسس ہے, یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو یہ جو انداز ہے اس میں تاکید کا رنگ زیادہ ہے. دوسرے یہ کہ قانونی اعتبار سے بھی اگر ہم غور کریں تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت کمپریہنسو ہیں, یہ اس طریقے سے احاطہ کر لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو واضح احکام ہیں آپ ان سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے, اس کے اندر اندر آپ کو آزادی حاصل ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس گھوڑے کو آزادی ہے, وہ 5 گز کے فاصلے پر کھوٹے سے بیٹھ جائے یا 6 گز کے فاصلے پر, یا وہ اگر چاہے تو 10 گز تک پہنچ جائے, لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس میں بھی گویا کہ ایک دائرہ کھینچ لیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہے ان کی حیثیت ہے حدود اللہ, اللہ نے یہ حد بندی کر دی ہے, اس سے آگے تو تجاوز نہیں کر سکتے, البتہ اس کے دائرے کے اندر اندر یہ تمہیں اختیار ہے. اس دائرے کے اندر اندر اس میں بھی جو اصل الاصول ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہ سورہ شورا میں منشیت کیا گیا, امرہم شورا بینہم, یہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر بھی کسی طبقے کو یا کسی گروہ کو یا کسی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سارا اختیار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے, اتھارٹیرینزم جو ہے نہیں, ہم رہوں شورا بینہم, یہ مسلمان باہم اپنے مشورے سے کہتے ہیں. تو یہ دو اصول ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ مسلم پولیٹیکل تھاٹ اس کے لیے یہ چند باتیں ہیں کہ جو بنیادیں ہیں, باقی جو ہے قرآن مجید میں کہیں کوئی تفصیلی نقشہ ہمیں نہیں دیا کہ نظام حکومت جو ہے وہ صدارتی ہو کہ پارلیمانی ہو, اور اگر انتخابات ہو تو اس کے لیے ووٹ کا حق کسے ہے کسے نہیں ہے, یہ سارے معاملات جو ہے انتظامی امور, اور تمدن کے ارتقاء کے جس مرحلے پر کوئی معاشرہ ہوگا اس کی مناسبت سے ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز مت کرو, اس دائرے کے اندر اندر رہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام نے تمہارے لیے کھینچ لیا. البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر باہمی مشورے سے معاملات طے کرو, امرہم شورا بینہم. اب آپ غور کیجئے, یہ مملکت خداداد پاکستان جو ہم نے اسی لیے حاصل کی تھی, قائد اعظم مرحوم مقفور کے الفاظ میں کہ ہم ایک خطہ ارضی اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے جو ابدی اصول ہیں ہم اس کے لیے اس عہد جدید میں اسے تجربہ گاہ بنائیں, اسے نمونے کا ایک اسلامی معاشرہ اور نمونے کی ایک اسلامی ریاست بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. الحمدللہ کہ بہت جلد ہمارے ہاں قرارداد مقاصد میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ حاکمیت اللہ کی, پہلا اصول ہم نے انیشیٹ کیا, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ کسی ملک کی ذمہ دار اسمبلی میں, وہ دستور ساز اسمبلی تھی ہماری, اس نے اس طریقے سے ایک اجتماعی فیصلے کا اظہار کیا. یہ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کی سطح پر یہ کلمہ طیبہ تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, جس کا اظہار ہوا ہے قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن کے ذریعے. اور میں آج خراج تحسین ادا کرنا چاہتا ہوں اس شخص یا ان اشخاص کو جنہوں نے اس دفعہ کے الفاظ معین کیے. میں نہیں جانتا کہ ان کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ تھی یا نہیں جس کا کہ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دفعہ کے الفاظ کامل ترین نمائندگی کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کے الفاظ کی. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ہمارے ہاں وہ دفاع رہی ہے ان الفاظ میں، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت. اللہ تعالی کا فرمان یہ قرآن مجید، اگر اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ سے آگے نہیں بڑھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر اس کی پابندی کا ہم اقرار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر رہنے کا ایک حاصل کیا. یہ دفاع میرے نزدیک اسلامی دستور کی جو بنیادی شرط ہے اس کو بحسن وجوہ با تمام و کمال پورا کرتی ہے، بشرطے کہ یہ محض رہنما اصولوں میں نہ ہو، محض ڈائریکٹو پرنسپلس میں نہ ہو، بلکہ یہ پوری طرح آپریٹو کلاس ہے. بدقسمتی سے کوتاہی ہماری یہ رہی ہے کہ اس کو ہمیشہ آپریٹو کلاز کے بجائے صرف ڈائریکٹو پرنسپلس میں رکھا. البتہ یہ کہ اب اس دور میں وفاقی شرعی عدالت کے قیام کے بعد یوں سمجھیے کہ اس دفعہ پر عمل کا کسی درجے میں آغاز ہوا، اور جدید میں اسلامی ریاست کے لیے جو بنیادی تقاضا ہے وہ پورا ہوا. اللہ کرے کہ وہ دن جلد از جلد پاکستان پر شروع ہو. اب آج جو کچھ کیا گیا ہے اس کے ضمن میں اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں.
ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید کی روح سے حکم دینے کا اختیار صرف خدا تعالیٰ کی ذات کو ہے، انسان زمین پر خدا کا نائب یا خلیفہ ہے، تو پھر اس کو حکم دینے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟
تشریف رکھیے، بہت عمدہ سوال ہے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، حکم دینے کا اختیار مطلق. یہ جو ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے یہ صرف اللہ کی، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیلیگیٹڈ پاور ہے. رسول بھی حکم دیتے ہیں اور ان کے حکم کی بھی اطاعت لازم ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جب انسان خلیفہ ہے تو خلیفہ اور حاکم میں یہی تو فرق ہے کہ حاکم کا اختیار مطلق ہوتا ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اور خلیفہ یا نائب کا تو یہ فرض ہے کہ وہ اصل حاکم کی مرضی کو پورا کرے. وائس ریجنسی جو ہے اس کا کانسیپٹ یہی تو ہے، ایک سوورن ہے وہ جو چاہے حکم دے، سوورن کی لائف ود ہم. ایک وہ وائس رائے یا وائس ریجنٹ ہے، اس کا کام یہی ہے کہ اصل سوورن کی مرضی کو امپلیمنٹ کرے، اس کو نافذ کرے. البتہ جو دائرہ ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کے اندر، جو مباحات کا دائرہ ہے، اس میں اس خلیفہ کو اختیار ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے جیسا کہ ناز کر سکے.
جیسا آپ نے ترجمے میں تقویٰ کا کوئی ترجمہ نہیں کیا بلکہ جوں کہ تم تقویٰ استعمال فرمایا ہے، تو تقویٰ کی تشریح کیا ہے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟
تقویٰ کی تشریح خود اپنی جگہ پر ایک اہم موضوع ہے. تقویٰ کا عام طور پر جو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ صحیح نہیں ہے. تقویٰ کے اصل معنی کسی چیز سے بچنا، اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچنا، یہ بچنا ہے اصل تقویٰ کا مفہوم. اور اس آیہ مبارکہ میں بڑی خوبصورتی سے آیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فاتقوا اللہ. اللہ کا یہ تقویٰ کہ ہم اس کے احکام کو توڑنے سے بچیں، اس کی ناراضگی سے بچیں، یہی اصل میں وہ جذبہ محرکہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی پر کسی مسلمان فرد یا کسی مسلمان معاشرے یا کسی مسلمان ریاست کو آمادہ کرتا ہے. حضرات، آج ہم نے سورہ حجرات کی پہلی آیت پر کچھ غور کیا ہے. یہ مضمون ابھی اگلی نشست میں چلے گا، اور اگلی نشست میں مسلمان ہے کہ اجتماعیہ کی جو اصل ثانی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شخصیت، اس پر گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.